الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزل الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز صدق الله العظيم. کوئی آفت نہیں پڑتی ملک میں اور نہ تمہاری جانوں میں جو لکھی نہ ہو ایک کتاب میں پہلے اس سے کہ پیدا کریں ہم اس کو دنیا میں بے شک اللہ پر آسان ہے تاکہ تم غم نہ کھایا کرو اس پر جو ہاتھ نہ آیا اور نہ شیخی کیا کرو اس پر جو تم کو اس نے دیا اور اللہ کو خوش نہیں آتا کوئی اترانے والا بڑائی کرنے والا وہ جو کہ آپ نہ دیں اور سکھلائیں لوگوں کو بھی نہ دینا اور جو کوئی منہ موڑے تو اللہ آپ ہے بے پرواہ سب خوبیوں کے ساتھ موصوف. ہم نے بھیجے ہیں اپنے رسول نشانیاں دے کر اور اتاری ان کے ساتھ کتاب اور ترازو تاکہ لوگ سیدھے رہیں انصاف پر اور ہم نے اتارا لوہا اس میں سخت لڑائی ہے اور لوگوں کے کام چلتے ہیں ان کو اور تاکہ معلوم کرے اللہ کون مدد کرتا ہے اس کی اور اس کے رسولوں کی بن دیکھے بے شک اللہ زور آور ہے زبردست. بزرگان محترم, سورۃ الحدید کے تیسرے رکوع کی یہ چند آیتیں ہیں. اس سے پہلے آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی حقیقت بیان کی کہ انسان کیا ہوتا ہے, کہ تین چار حالات ہیں جو ہر انسان پر گزرتے ہیں پھر وہ انسان ختم ہو جاتا ہے. پھر ترغیب دی گئی کہ اعمال خیر کی طرف, نیک اعمال کی طرف آگے بڑھو. اب ان آیتوں میں اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ جو مصیبت پیش آتی ہے خواہ اجتماعی ہو یا انفرادی, ہر مصیبت اللہ کے علم میں پہلے سے ہوتی ہے. پہلے سے اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہوتا ہے, اور جیسے اللہ کا علم ہوتا ہے اس کے مطابق ہی مصیبت پیش آتی ہے، حالات پیش آتے ہیں. جب اللہ کا علم ہے اور اس کے علم کے مطابق حالات پیش آتے ہیں تو ہر انسان کو چاہیے کہ حالات پیش آنے پر اگر اچھے حالات پیش آئیں تو اللہ کا شکر کرے، اور اگر پریشان کن حالات پیش آئیں تو صبر کرے. شکر اور صبر پر اللہ تعالیٰ ہی حاصل ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ آزمائش کرتے ہیں تو نیکیوں کی طرف آگے بڑھنے کی ترغیب دی گئی، تو نیکیوں کی طرف آگے بڑھنے میں جو رکاوٹیں پیش آتی ہیں عموماً وہ دو ہی رکاوٹیں ہیں. اکثر یہ رکاوٹ پیش آتی ہے کہ دنیا اور سامان دنیا میں اتنی مشغولیت ہوتی ہے، عیش کی زندگی ایسی ہوتی ہے کہ اللہ کی یاد اور امور آخرت سے غفلت ہو جاتی ہے، اور کبھی مصیبت اور پریشانی پیش آتی ہے اس لیے اللہ تعالیٰ سے قریب نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ سے غافل ہو جاتا ہے. قرآن پاک میں کئی جگہوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ مضمون بیان کیا ہے، ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا. انسان بھی عجیب و غریب ہے، جب کوئی آفت تنگی وغیرہ کی پیش آتی ہے تو ہنگامہ کھڑا کرتا ہے، واویلا کرتا ہے، اور جب کوئی خیر اور بھلائی پیش آتی ہے تو اپنے مال پر قبضہ کر کے بیٹھتا ہے کہ یہ مال میرا ہی ہے، میرا ہی کمایا ہوا ہے، اس لیے میں اللہ کے حقوق ادا نہیں کر سکتا. تو یہ حالتیں ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ دیتے ہیں تو باقی بنتا ہے، اللہ تعالیٰ نہیں دیتے ہیں تو شاکی ہوتا ہے، شکایت کرتا ہے کہ اللہ نے نہیں دیا. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو بھی مصیبت پیش آتی ہے، اجتماعی ہو کہ پوری قوم پر پیش آئے یا انفرادی ہو کہ کسی انسان کو پیش آئے، وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہوتی ہے، اس کے علم کے مطابق ہی پیش آتی ہے. ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم، نہیں پیش آتی ہے کوئی مصیبت ملک میں اور نہ تمہاری جانوں میں، تمہاری ذاتوں میں، مگر وہ لکھی ہوئی ہے پہلے سے، اس سے پہلے کہ ہم اس کو پیدا کریں، پیدا کرنے سے پہلے ہی لوح محفوظ میں وہ بات لکھی ہوئی ہے، اور اللہ کے علم میں کب سے ہے تو اس کی ابتدا ہی نہیں. اور ایک روایت میں ہے کہ ہر انسان کے پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے اللہ نے اس کی تقدیر لکھ دی. ہر انسان کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے اللہ نے تقدیر لکھ دی، پھر اللہ تبارک و تعالی نے اس کو 50,000 سال کے بعد پیدا کیا. تو جب اللہ کے علم میں یہ بات ہے اور اس کے مطابق ہونا ضروری ہے تو پھر خوشی پر بھی اترانا نہیں چاہیے، اور غمی کے موقع پر پریشان ہو کر اللہ کی اطاعت سے باہر نہیں ہونا چاہیے. یہی سبق اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، نہیں پیش آتی ہے کوئی آفت اور مصیبت ملک میں، جیسے قحط سالی، زلزلہ، طوفان، اور تجارتوں کا ٹھپ پڑنا، ملازمتوں کا نہ ملنا، کھیت اور زراعت کا نقصان ہو جانا، اور بھی جتنی اجتماعی مصیبتیں ہو سکتی ہیں، ساری مصیبتوں کا اللہ کو علم ہے اور پہلے سے وہ بات لکھی ہوئی ہے. ولافی انفسکم, اور وہ مصیبتیں بھی جو تمہاری ذاتوں میں, جانوں میں, تمہارے متعلقین میں پیش آتی ہیں, آ سکتی ہیں, کہ اہل و عیال کے تعلق سے, مال اور اولاد اور دولت کے تعلق سے, کسی بھی کام سے متعلق جو پریشانی پیش آتی ہے اللہ کے علم میں ہے. الا فی کتاب من قبل نبراہا, مگر وہ لکھی ہوئی ہے اس سے پہلے کہ ہم اس کو پیدا کریں. بلا شبہ یہ اللہ پر آسان ہے کہ پہلے سے علم ہونا اللہ پر آسان ہے. اب سوال یہ ہے کہ جب اللہ کا علم ہے تو اس کے مطابق ہی حالات پیش آتے ہیں. تو جواب یہ ہے کہ کوئی بھی انسان کوئی چیز بناتا ہے تو اس کو اس سے متعلق تفصیلی حالات معلوم ہوتے ہیں. کوئی بھی انسان کوئی کارخانہ کوئی مال تیار کرتا ہے تو اس سے متعلق ساری تفصیلات لکھی ہوئی رہتی ہیں کہ اس کی گارنٹی اتنے سال ہے اور یہ اتنے سالوں تک کام آئے گا, اور اس سے متعلق جتنی معلومات ہیں پہلے سے استعمال سے پہلے ہی بتا دیتے ہیں, اور بتائے ہوئے طریقے پر وہ اکثر و بیشتر صحیح ثابت بھی ہوتے ہیں, اور کبھی جو مدت بتائی جاتی اس سے پہلے ہی ختم ہو جاتے ہیں, کبھی اس کے بہت بعد تک رہتے ہیں. یہاں اس لیے ہوتا کہ انسان کا علم ناقص ہے اور اللہ تعالیٰ کا علم کامل ہے. تو اللہ تعالیٰ کو کیا اپنی مصنوعات, اپنی مخلوقات اور اپنی بنائی ہوئی چیزوں کے بارے میں علم نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ خود کوئی چیز بنائے, کوئی چیز پیدا کرے, اس سے متعلق اللہ کو علم نہ ہو تو پھر اللہ کا بھی ناقص ہونا لازم آئے گا. اور اللہ کسی اعتبار سے ناقص نہیں ہے, ہر اعتبار سے کامل ہیں. لہذا اپنی جو مصنوعات ہیں اور اپنی بنائی ہوئی چیزیں ہیں ان سے متعلق اللہ تفصیلی علم رکھتے ہیں, تفصیلی علم رکھتے ہیں کہ ہر انسان بلکہ ہر مخلوق کے تعلق سے اس پر کیا کیا حالات پیش آئیں گے اللہ سب کو جانتے ہیں. اور چونکہ اللہ بھی کامل ہے, اللہ کا علم بھی کامل ہے, اس لیے اس میں راہی کے برابر کوئی فرق نہیں ہوتا, کوئی فرق نہیں آتا. اور دنیا کے لوگ خود بھی ناقص ہے, ان کا علم بھی ناقص ہے, اس لیے کمی بیشی ہوتی رہتی ہے, پسو پیش آگے پیچھے ہوتے رہتے ہیں. اس لیے اللہ کا علم علم کامل ہے اور اللہ کو پہلے سے معلوم ہے. ان ذالک علی اللہ یسیر, بلا شبہ اللہ پر آسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کو اپنی تمام مخلوقات کے بارے میں تفصیلی علم ہے, پوری قدرت بھی ہے, کامل قدرت بھی ہے. اللہ تعالی ان کے تعلق سے جو چاہے فیصلہ کرے, اسی فیصلہ کے مطابق اس پر حالات آتے ہیں. لِكَيْ لَا تَعْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ, تاکہ تم افسوس نہ کیا کرو اس پر جو تم سے فوت ہو چکا ہے, اور اترایا نہ کرو, فخر نہ کیا کرو اس پر جو اللہ نے تم کو عطا کیا ہے. یعنی نعمت چھنتی ہے, چھن جاتی ہے, مصیبت آتی ہے, اللہ کی طرف دھیان جانا چاہیے کہ اللہ کے علم میں ہے. اور کوئی نعمت حاصل ہوتی ہے اللہ کی طرف سے, کوئی دولت وغیرہ حاصل ہوتی ہے, تو اس پر اترانا نہیں چاہیے, فخر نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی کے فیصلے کے مطابق وہ چیز ملی ہے. اس کی ذات میں خاص طور پر کوئی ہنر نہیں, اور ہنر ہو بھی وہ ہنر بھی اللہ ہی کا دیا ہوا ہے. مان بھی لیا جائے کہ ہنر ہے, وہ ہنر بھی اللہ کا دیا ہوا ہے. اسی لیے شیخ سعدی رحمہ اللہ کہتے ہیں بنا دانا آنچنا روزی رسانن کہ دانا اندرا حیران بمانن. اللہ تعالیٰ نادان لوگوں کو یوں روزی دیتے ہیں کہ عقل مند لوگ حیران رہ جاتے ہیں. عقل مند لوگ حیران رہ جاتے ہیں کہ نادان لوگوں کو اس طریقے سے روزی ملتی ہے. تو یہ اللہ کا فیصلہ ہے اور اس کے پیچھے اللہ کی ہزارہا حکمتیں اور مصلحتیں ہیں. لِكَيْ لَا تَعْصَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ تاکہ جو تم سے فوت ہو چکا ہے اس پر تم افسوس نہ کیا کرو, غم نہ کھایا کرو, اور جو تم کو حاصل ہوا ہے اس پر اترایا نہ کرو کہ فوت ہوا ہے اگر اللہ چاہے تو دوبارہ دے سکتے ہیں اور اتراؤ گے تو اللہ چھین سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہر طرح سے قادر ہیں. اسی لیے علماء اکرام نے لکھا ہے, ایک بڑا پیارا شعر بھی ہے فارسی میں, نہ شادی داد سامانے نہ غم آورد نقصانے بپیش ہمت ماں ہرچ آمد بود مہمانے. اللہ والے کہتے ہیں نہ خوشی سے ہمیں کوئی, نہ خوشی اور مسرت سے ہمیں کوئی مسرت حاصل ہوتی ہے, نہ ہی غم سے ہمیں کوئی تکلیف ہوتی ہے. خوشی اور مسرت کے واقعے سے ہمیں کوئی مسرت نہیں ہوتی, اور غم اور مصیبت سے ہمیں کوئی رنج نہیں ہوتا, اور جو حالت بھی پیش آتی ہے ہم اس کو اللہ کا مہمان سمجھتے ہیں. بپیش ہمت ماں, جو حالت بھی پیش آتی ہے اس حالت کو ہم اللہ کا مہمان سمجھتے ہیں. اسی لیے حضرت سلطان العارفین خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ جب بچے تھے ان کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کی والدہ نے ان کو سمجھا دیا تھا کہ جس دن گھر میں فاقہ ہوتا والدہ نے سمجھا دیا تھا کہ بیٹے آج تم اللہ کے مہمان ہو. جب بھی فقر و فاقہ ہوتا, مصیبت آتی, تو وہ کہتے ہیں اس جملے سے اتنی مسرت ہوتی کہ اس کی چاشنی اب حاصل نہیں ہے, اس کی جو حلاوت و لذت ہوتی تھی ہم زبان سے نہیں بیان کر سکتے. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ کئی دن گزر جاتے فاقہ نہیں ہوتا تو ہم تڑپ جاتے کہ اللہ کرے یہ جملہ سننے کو ملے کہ آج تم اللہ کے مہمان ہو. تو یہ بات ہے کہ خوشی کو حقیقی خوشی نہ سمجھا جائے اور غم کو حقیقی غم نہ سمجھا جائے. اللہ کی طرف سے امتحان ہے اور اللہ کی طرف سے مصلحتیں ہیں. واللہ لا يحب كل مختال فخور, اور اللہ پسند نہیں کرتے ہیں ہر اترانے والے بڑائی کرنے والے کو. جو بھی اتراتا ہے, بڑائی کرتا ہے, فخر اور گھمن کرتا ہے اللہ پسند نہیں کرتے ہیں. اور ظاہر سی بات ہے پسند نہیں کرتے ہیں تو بغض رکھتے ہیں, بغض رکھتے ہیں اور اللہ اس کو دور رکھتے ہیں. لیکن پسند کرنے کی تعبیر کیوں اختیار کی گئی؟ اللہ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ اللہ ایسے لوگوں سے بغض رکھتے ہیں. پسند نہ کرنے کی تعبیر اس لیے اختیار کی گئی کہ ہر مسلمان کی یہ صفت ہونی چاہیے کہ وہ ہر کام سے پہلے اللہ کی پسند یا ناپسند کو دیکھے, میرے مولا کو یہ پسند ہے یا پسند نہیں. اللہ کی پسند ہے تو اسے کرے, اللہ کو پسند نہیں ہے تو اسے چھوڑ دے. واللہ لا يحب, اللہ ہر اترانے والے اور ہر بڑائی کرنے والے کو پسند نہیں کرتے. مختال فخور, یہ دو لفظ ہیں. اختیال عموماً اندرونی باتوں پر گھمن کرنے پر بولا جاتا ہے, اور فخر بولا جاتا ہے باہر کی چیزوں پر فخر کرنے کو. عموماً عربی میں اختیال اور فخور. اندرونی چیزیں جیسے خوبصورتی پر فخر کیا جائے, اترایا جائے, یا اور کوئی اللہ کی طرف سے نعمت ملی ہوئی ہے اس پر اترایا جائے. اندرونی اور بیرونی, جیسے مال ہو, مرتبہ ہو, عہدہ ہو, اس پر اترایا جائے. آدمی اندرونی فضیلتوں پر اترائے یا بیرونی فضیلتوں پر اترائے, اللہ کو اترانا پسند ہی نہیں. اللہ کے ہاں وہ مردود ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ اسے پسند نہیں کرتے. الذین, اور یہ جو مختال و فخور ہوتے ہیں, اترانے والے, گھمن کرنے والے, یہ وہ ہوتے ہیں جو خود بھی بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی بخیلی ہی کی تعلیم دیتے ہیں. خود بھی بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی وہی سکھاتے ہیں کہ بخل کرو. بخل کسے کہتے ہیں؟ بخالت اور بخل, علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کے جو حقوق اور بندوں کے جو حقوق ہیں ان کو ادا نہ کرنا, اگرچہ ناجائز کاموں میں وہ بے انتہا جتنا چاہے خرچ کر ڈالے. غلط کاموں میں وہ جتنا چاہے خرچ کر ڈالے اور دنیا اسے چاہے بہت ہی بڑا سخی کہے, لیکن وہ اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق ادا نہیں کرتا ہے, اللہ کی نظر میں بخیل ہے. تو حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی میں کوتاہی کرنا ہی بخیلی ہے, اور حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی میں کوتاہی ہو رہی ہے, اور باہر چاہے جتنا اسراف ہو جائے اسے بخیل کہا جائے گا. اور حقوق اللہ اور حقوق العباد میں کوتاہی نہیں کرتا ہے اور اپنے معاملہ میں کفایت کرتا ہے. کم سے کم جو چیز ہو سکتی ہے اسے اپنے لیے اختیار کرتا ہے, چاہے اسے دنیا بخیل کہے. اللہ بخیل نہیں کہتے, شریعت اسے بخیل نہیں کہتی, اس لیے کہ وہ حقوق اللہ بھی ادا کرتا ہے, حقوق العباد بھی ادا کرتا ہے. ایک تو وہ خود بھی بخیل بنے ہوئے ہیں اور لوگوں کو بھی کہتے ہیں کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد ادا نہ کیا کرو, ورنہ تمہارا مال ضائع ہو جائے گا, برباد ہو جائے گا, اور تجارت ٹھپ پڑ جائے گی, ملازمت ختم ہو جائے گی, یا جو مال جمع ہوا ہے وہ ختم ہو جائے گا. تو لوگوں کو بھی یہی بات سکھاتے ہیں. اللہ تعالی مختال فخور کے بارے میں کہتے ہیں, الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل, وہ لوگ جو کہ خود بھی بخیلی کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی بخیلی ہی کی تعلیم دیتے ہیں. او من یتولا, اور جو منہ موڑے اللہ سے, اللہ کے احکام سے منہ موڑے. اب منہ موڑنا کئی طرح سے ہے, کہ خوشی کا موقع پیش آئے اس وقت قابو سے باہر ہو جائے, غمی وغیرہ کی کوئی بات پیش آئے اللہ پر اعتراض کرنے لگے یا اترانے لگے, فخر کرنے لگے, بخیلی کرنے لگے, بخیلی کی تعلیم دینے لگے. یہ جتنے ہیں ان میں سے کوئی کام بھی اپنا کر اللہ کے حکم سے جو منہ موڑتا ہے, یاد رکھو اللہ بے نیاز ہے, اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے. اور اپنی خوبیوں کے ساتھ متصف ہے, اللہ تعالیٰ کی جو خوبیاں ہیں اپنی تمام خوبیوں کے ساتھ متصف ہیں, لہذا ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی ایک ادنا حکم سے منہ موڑتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی شان میں کوئی فرق آنے والا نہیں. اللہ تعالیٰ تمام خوبیوں کے ساتھ ہیں, اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ اگر تمہارے اولین و آخرین سب جمع ہو جائیں اور انسان اور جنات سب جمع ہو جائیں اور سب کے سب میرے اوپر ایمان لے آئیں اور میرے قائل ہو جائیں, میری شان میں سوئی کے ناکا کی برابر اضافہ نہ ہوگا. اور مان لو کہ اولین و آخرین سب جمع ہو جائیں اور انسان و جنات جتنی مخلوقات ہیں سب نافرمان ہو جائیں تو میری عظمت میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی. اللہ بہت بے نیاز ہے. اُمَن يَتَوَلَّى اور جو کوئی کسی حکم سے منہ موڑے پس بے شک اللہ خوب بے نیاز ہیں الحمید اپنی تمام اوصاف کے ساتھ خوبیوں سے متصف ہیں. اپنے اوصاف حمیدہ اور خوبیوں کے ساتھ متصف ہیں, قابل تعریف ہیں اور تعریف کے سزاوار ہیں. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی ادائیگی میں ہی ہماری عزت ہے, اللہ کے آگے سر جھکانے ہی میں ہماری عزت ہے, اور اس کا صحیح معنی میں بندہ بن کر رہنے ہی میں ہمارے لیے اللہ کی طرف سے بہت اونچا مرتبہ ہے. لہذا اب یہ بات معلوم ہوئی کہ اجتماعی مصیبت آوے یا انفرادی مصیبت آوے یا کوئی بھی بات پیش آوے, اللہ تبارک و تعالی سے اپنے آپ کو جوڑے رکھنا چاہیے. اللہ سے اپنے آپ کو جس قدر جوڑے رکھیں گے اللہ تعالی مسائل اسی قدر حل کرتے رہیں گے. وہاں اللہ ہی کی طرف سے مسائل آتے ہیں, اللہ تبارک و تعالی ہی کے دامن سے ہم چمٹ جائیں گے تو اللہ تعالی ہی سارے مسائل حل کریں گے. ایک حدیث ہے, بڑی عجیب و غریب حدیث ہے. اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ مومن کے تعلق سے مجھے بہت تعجب ہے, مومن کے تعلق سے مجھے بہت تعجب ہے. حدیث کا خلاصہ میں پیش کر رہا ہوں کہ مومن کو کوئی خوشی پیش آتی ہے وہ شکر کرتا ہے اور شکر کرنے کی وجہ سے فضیلت حاصل کرتا ہے, اور مومن کو کوئی پریشانی پیش آتی ہے کوئی نقصان اٹھاتا ہے اور صبر کرتا ہے, صبر کی وجہ سے وہ فضیلت پاتا ہے. تو دو ہی حالتیں ہیں دنیا میں, یا تو خوشی یا تو غمی, مصیبت رنج یا راحت اور اللہ کی طرف سے مسرت. ایک طرف شکر ہے اور شکر سے اللہ راضی ہوتے ہیں, اور ایک طرف صبر ہے صبر سے اللہ راضی ہوتے ہیں اور نعمتیں اللہ دیتے ہیں. لقد ارسلنا رسولنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. آگے اللہ کہتے ہیں بلا شبہ تحقیق ہم نے اپنے پیغمبر بھیجے ہیں, ہم نے اپنے رسول بھیجے ہیں معجزات دے کر, اور ہم نے ان کے ساتھ کتاب اتاری ہے اور ترازو تاکہ لوگ سیدھے راستے پر قائم رہیں, انصاف کے ساتھ رہیں. اللہ نے انبیاء بھیجے, انبیاء کیا لے کر آئے, انبیاء اپنے ساتھ کتاب لے کر آئے, احکام لے کر آئے. کتاب میں احکام ہی ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکام بھیجے جاتے ہیں, عقائد سے متعلق, مسائل سے متعلق, معاملات وغیرہ سے متعلق, بہرحال حقوق اللہ اور حقوق العباد سے متعلق احکام ہوتے ہیں. اور انبیاء کی تائید کے لیے اللہ نے معجزات اتارے, معجزات. اب معجزہ سے انبیاء کرام کی تائید ہوتی ہے اور انبیاء کرام کا سچا ہونا ثابت ہوتا ہے. لہذا جو بھی نبی آئے ہیں تقریباً ہر نبی ایک نہیں کئی کئی معجزات لے کر آئے, اور ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات تو ہزار سے زائد ہیں, بہت سے معجزات, ہزاروں معجزات حدیثوں میں آئے ہیں, علماء نے بتائے ہیں. اور معجزات لے کر آئے, اللہ نے احکام ان کے ساتھ نازل کیے, کتاب نازل کی, اور میزان اللہ نے نازل کی. میزان کیا ہے؟ ترازو. ترازو اللہ نے نازل کی, یعنی اللہ تبارک و تعالی نے عام احکام بھی نازل کیے, خاص احکام بھی نازل کیے.
خاص احکام کیا ہیں؟ خاص احکام یہ ہیں کہ حقوق العباد ادا کیے جائیں. ترازو، ترازو میں کیا ہوتا ہے؟ کتاب سے احکام سمجھ میں آتے ہیں، ترازو سے کس کا کتنا حصہ ہے وہ ظاہر ہوتا ہے. ترازو سے کس کا کتنا حصہ ہے اور کس کے کتنے حصے ہیں اور کون کتنے حصے کا مالک ہوتا ہے، ترازو سے یہ بات معلوم ہوتی ہے. تو ترازو اللہ نے نازل کی، یعنی اللہ نے پیدا کی. ترازو اللہ نے پیدا کی یعنی اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کے پاس وحی بھیجی کہ ترازو قائم کرو. تو ترازو بہت شروع سے ہے، اور ایک روایت میں تو یہاں تک آیا ہے کہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام پر باقاعدہ ترازو ہی نازل ہوئی، اور ترازو کے ذریعے سے انصاف کے جو کام ہے، جو معاملات انصاف سے متعلق ہے، وہ تمام معاملات ترازو سے طے ہوتے ہیں. اب ترازو، حقیقی جو ترازو ہوتی ہے جس کے دو پلڑے ہیں وہ بھی ترازو ہے، اور دنیا جو نئی ترازو ایجاد کر چکی ہے کہ گرمی کتنی ہے ترازو سے معلوم ہوتی ہے، سردی کتنی ہے وہ بھی ترازو سے معلوم ہوتی ہے، آدمی کے اندر بخار کتنا ہے، جتنے حالات ہیں ان حالات کو بھی جانا جاتا ہے، ان حالات کے تعلق سے بھی تفصیلی علم انسان کو ہونے لگا ہے، یہ بھی ترازو ہیں. تو جتنے معاملات ہیں، کوئی شوہر بیوی کے ساتھ معاملہ کرے، بیوی شوہر کے ساتھ معاملہ کرے، والدین اولاد کے ساتھ یا اولاد والدین کے ساتھ، پڑوسی پڑوسی کے ساتھ، اس کے علاوہ لین دین کے جتنے معاملات ہیں، امانت کے، قرض وغیرہ کے، ان تمام معاملات میں انصاف رہنا چاہیے. اور انصاف کے ساتھ جیسے اللہ نے ترازو نازل کی، ترازو پیدا کی، چلیں گے اللہ کی مدد قدم قدم پر آئے گی، اور جہاں ترازو سے انصاف سے ہٹ جائیں گے اللہ کی مدد بھی ختم ہو جائے گی. اس لیے خاص طور پر ترازو کی بات کہہ رہے ہیں. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، بلا شبہ ہم نے اپنے انبیاء بھیجے معجزات کے ساتھ، اور ہم نے ان کے ساتھ کتاب نازل کی، اور ترازو، ترازو نازل کی یعنی انصاف کا آلہ پیدا کیا. انصاف کیسے کیا جاتا ہے؟ چاہے وہ آلہ ہماری نظروں میں دکھائی دے یا وہ آلہ ہو جو ذہنوں میں سمجھ میں آئے، جو ذہنوں میں سمجھ میں آئے. جیسے شوہر کا بیوی سے، بیوی کا شوہر سے کیا معاملہ ہونا چاہیے، یہاں بھی ترازو ہوگی. اور بھی جتنے معاملات ہیں ان تمام معاملات میں لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ سیدھے رہیں انصاف پر، یعنی انصاف کے ساتھ چلتے رہیں، بے انصافی نہ ہو. اسلام کی حقانیت کی دلیل ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جتنے انبیاء ہم نے بھیجے احکام کے ساتھ ہم نے ترازو بھیجی، یعنی عمومی احکام کے ساتھ خصوصی حکم بھی ہم نے بھیجا کہ انصاف کا معاملہ کرو. انزل الحدید فیہ بأس شدید، اور ہم نے لوہا نازل کیا، لوہا نازل کیا جس میں بڑی سختی ہے، بڑی سختی ہے اور لوگوں کے لیے بہت سے فائدے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ لوہے کا ذکر کر رہے ہیں. لوہے کو ترازو سے اور کتاب سے کیا تعلق ہے؟ اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے انبیاء بھیجے، انبیاء کے ساتھ ہم نے کتاب نازل کی، اور کتاب کے ساتھ ترازو نازل کی. آگے اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں ہم نے لوہا بھی نازل کیا، اور لوہے میں بہت سختی ہے، سخت ہیبت ہے، سخت پکڑ ہے. یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو دلائل سے اور باتوں کو سمجھانے سے باتوں کو نہیں مانتا ہے، اس کے حق میں لوہا کام آئے گا، اس کے حق میں لوہا کام آئے گا جو دلائل کے ذریعے سے اور افہام و تفہیم کے ذریعے سے موعظت و نصیحت کے ذریعے سے بات نہ مانے تو پھر اس کو لوہے کے ذریعے سے ہتھیار اور تلوار کے ذریعے سے سیدھا کیا جائے گا. یہ اللہ تبارک و تعالی نے نازل کیا ہے انزل الحدید. اور لوہے میں بہت سے فائدے ہیں کہ مکان بنانے کے لیے لوہا ضروری اور کارخانہ بنانے کے لیے لوہا ضروری. جتنی چیزیں ہیں ہمارے انفرادی استعمال کے اگر مضبوط اس کو بنانا ہے تو لوہے کا استعمال ہوتا ہے. تو اللہ کہتے ہیں بہت سے فائدے ہیں لوہے میں, بہت سے فائدے ہیں, ان فائدوں کا استعمال بھی ہے اور اس کے ساتھ جو بھی ہتھیارات وغیرہ تھے وہ بھی لوہے ہی سے بنتے ہیں. اللہ نے ان کو نازل کیا ہے تاکہ جو دلائل سے افہام و تفہیم سے موعظت و نصیحت سے نہ سمجھنا چاہے اس کے لیے یہ ہے, اس کے لیے یہ فائدہ ہے. لیکن اللہ تعالیٰ اس کو ہٹا کر آخر میں ذکر کر رہے ہیں کہ صحیح طریقہ وہی ہے جو پہلے بیان ہوا کہ جہاں تک ہو سکے افہام و تفہیم اور موعظت و نصیحت ہی سے کام کرنا چاہیے اور بات اس سے نہ بنتی ہو آدمی سرکشی پر اتر آئے, بغاوت پر اتر آئے اور پورا معاملہ ہی بگاڑ دے اور زمین میں فساد پھیلائے تو پھر اس فساد کا علاج لوہے سے نہیں ہوگا تو اور کس سے ہوگا. اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ, اور ہم نے لوہے کو نازل کیا یعنی پیدا کیا, اس میں بڑی سختی ہے اور لوگوں کے بہت سے فائدے ہیں. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنصُرُهُ وَرُسُولَهُ بِالْغَيْبِ, اور تاکہ اللہ جان لے کہ کون اللہ کی اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے بن دیکھے. یعنی اگر لوہے کا استعمال ضروری ہوتا ہے اور استعمال ضروری ہو کر وہ اس کو اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے نکلتا ہے, لوہے کو لے کر اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے نکلتا ہے, اللہ اس کو بھی دیکھنا چاہتے ہیں کہ اپنی ذات کے لیے نہیں, اپنے مفادات یا دنیاوی مفادات کے لیے نہیں, اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے کون اس کا استعمال کرتا ہے, اللہ اس کو بھی دیکھنا چاہتے ہیں. اور اللہ کے علم تو پہلے سے ہے ہی, اللہ کے علم میں پہلے سے ہی, لیکن ظاہری اور قانونی طور پر بھی دیکھنا چاہتے ہیں. اس لیے کہ علم میں بات ہونے سے اس وقت تک اس کو حقیقت نہیں مانیں گے جب تک وہ پیش بھی نہ جائے. دنیا میں جب بات پیش آئے گی جب ہی کوئی فیصلہ ہوگا. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنصُرُهُ, اور تاکہ اللہ جان لے اس کو جو اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتا ہے, یعنی اللہ اور اس کے رسول کے دین کی مدد کرتا ہے بن دیکھے. بلا شبہ اللہ زبردست ہے, قوی ہے, قوی اور زبردست ہے, یعنی اللہ تعالی کو تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے, اللہ محتاج نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اس لیے کہہ رہے ہیں تاکہ خود تمہاری آخرت بنے اور تمہارے نام اعمال میں ثواب اور اجر کا ذخیرہ ہو, اس لیے اللہ تعالیٰ یہ حکم دے رہے ہیں. ورنہ فی نفسی اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.